إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين میرے محترم بزرگو اور میرے دینی اور ایمانی بھائی اور بہنوں, اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمایا جو اللہ کی عبادت کے لیے اس کے گھر میں جلد از جلد حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں, اور خاص طور سے جمعے کے دن جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے, خطبے کو سننے کے لیے مسجد میں جلد جانے کا جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائی. اس کے لیے ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم. ہمارے لیے دوہرے شکر کی بات یہ ہوتی ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم عربی زبان چونکہ نہیں سمجھ پاتے, اس لیے خطبے میں جو عربی خطبہ جمعے کے ساتھ مربوط ہے اس میں وہ جو پیغام دیا جاتا ہے اس کا ایک خلاصہ ہمیں اردو زبان میں اور انگریزی زبان میں اپنی مادری زبان یا جس زبان میں بھی ہمیں سہولت ہوتی ہے اس میں جمعے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سننے اور سنانے کا اور دین کو سمجھنے اور سمجھانے کا یہ موقع عنایت فرمایا ہے, اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. حضرات, اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اس لیے بنائی ہے تاکہ اس کے بندے اچھے اور برے اعمال جس اعتبار سے بھی یہاں جو عمل کریں اس اعتبار سے ایک دن جمع ہو کر اللہ کے سامنے اس کی جزا یا سزا, اس کا ثواب یا عقاب, اللہ کی طرف سے اس پر انعام یا اس پر پکڑ, دونوں کے فیصلوں سے دوچار, کبھی اللہ کے انعام سے اور کبھی اللہ کی سزاؤں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سزاؤں سے محفوظ فرمائے, لیکن اللہ کا نظام یہی ہے, اللہ کی سنت یہی ہے کہ اس دنیا میں اچھے اور برے, حق اور باطل, صحیح اور غلط کے دو دھارے کام کریں گے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ صرف حق کو ماننے والے لوگ, صحیح راستے پر چلنے والے لوگ, سچائی کا راستہ اختیار کرنے والے لوگ ہر حال میں, ہر جگہ, ہر وقت, بہر صورت غالب رہیں اور ان کو فتح ملتی رہے, بلکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ آزمایا جائے گا. میں نے جو قرآن مجید کی آیت اس وقت تلاوت کی, سورہ عنکبوت کی آیت الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون, کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ آمنا کہنے کی بنیاد پر انہیں چھوڑ دیا جائے گا, کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا ہے, ان کو بھی آزمائش میں ڈالا ہے, ان کا بھی امتحان لیا ہے, ان کا بھی ٹیسٹ لیا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اللہ تعالیٰ یہ کیوں کرتے ہیں, کیوں اللہ کی یہ سنت اور اس کا طریقہ ہے. سنت کے معنی طریقے کے ہوتے ہیں, کہ اللہ کا یہ نظام, اس کا سسٹم کیوں ہے کہ اللہ رب العزت آزماتے ہیں, ایمان والوں کو بھی آزماتے ہیں اور زیادہ آزماتے ہیں, تاکہ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور یہ بات جان لے کہ کون لوگ سچے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور یہ بھی ضرور جان لے گا اللہ تعالیٰ کہ جھوٹے کون لوگ ہیں, کون ہیں جنہوں نے ایمان کو صرف اپنی زبان پر سجایا ہے, ایمان کے لفظ کو اور کلمے کو, اور کون ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان کی حلاوت اور اس کی چاشنی اور ایمان کی لذت اتر گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں گروہوں کو آزمانا چاہتے ہیں. اس لیے یہ خیال بہت ہی غلط, بہت ہی گمراہ کن ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جس کو بھی آزمایا جاتا ہے, خواہ انفرادی طور پر, انڈیویجولی اپنے گھر میں, مال میں, صحت میں, امن اور ظلم کے اعتبار سے, دہشت کے اعتبار سے, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا شخص جس کو انفرادی طور پہ آزمایا جاتا ہے, یا وہ لوگ جو مجموعی طور پہ آزمائے جاتے ہیں, آزمائش سے دوچار کیے جاتے ہیں, پورا پورا ملک, پورا پورا علاقہ, پوری پوری قوم آزمائش سے دوچار ہوتی ہے, یہ سمجھنا اور یہ خیال کرنا کہ جن لوگوں کو بھی آزمائش سے دوچار کیا جا رہا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں, یا انہوں نے کچھ کیا ہی ایسا ہے کہ ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے, ہم بڑے اچھے ہیں اس وجہ سے ہم محفوظ ہیں, اگر کوئی آسمانی آفت آتی ہے, کہیں زلزلہ آتا ہے, سیلاب آتا ہے, کہیں طوفان آتا ہے, تو لوگ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ وہاں کے لوگ سود کھاتے ہیں, وہاں کے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں, وہاں کے لوگ فلاں فلاں جرائم کرتے ہیں اور فلاں فلاں نیک اعمال نہیں کرتے ہیں. یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہمیں نہیں دیا گیا ہے, یہ انتہائی غلط سوچ ہے. اگر یہ سوچ ہم رکھتے ہیں کہ آزمایا اسی کو جاتا ہے جو گناہگار ہوتا ہے, آزمائش میں اسی کو ڈالا جاتا ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہوتی ہے, تو ہم اپنے انبیاء اور رسولوں اور صحابہ اور صالحین اور علماء اور فقہا اور مجاہدین کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں کہ جن کی پوری زندگی ہی آزمائش سے دوچار تھی, یعنی ان کا ایک دن بھی بغیر آزمائش کے, خطرے کے, اور اپنے آپ کو رسک میں ڈالے بغیر نہیں گزرتا تھا. اس کے بغیر نہ اسلام کی دعوت عام ہوئی, اس کے بغیر نہ انسانیت کی خدمت ہو سکی, اس کے بغیر نہ حق کا پرچار اور اس کی اشاعت کی جا سکی. شروع سے انبیاء کی سنت رہی. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے لوگوں میں 950 سال تک خدمت انجام دی, ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی. قرآن کہتا ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ, اتنے دنوں تک محنت کرنے کے باوجود, ظاہر ہے کہ 950 سال میں 40 سال کے بعد نبوت ملی اور اس کے بعد پھر انہوں نے محنت شروع کی, تو جتنے دنوں بھی انہوں نے محنت کی, پورے 950 سال یا اس سے کچھ کم مفسرین کا اختلاف ہے, لیکن قرآن نے کہا ہے کہ لَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا, کہ نوح سورہ عنکبوت میں ہی آیت اپنی قوم کے درمیان 950 سال ٹھہرے. 1000 سال اس میں 50 کم کر لیجیے. قرآن نے یہ بھی نہیں کہا 950 سال, بلکہ بیان اس طرح کیا کہ 1000 سال اس میں 50 کم کر لیں, تاکہ یہ دکھایا جا سکے گویا ایک پورے 1000 سالہ زندگی انہوں نے گزاری, جو سوچ بھی نہیں سکتا انسان. لوگوں نے کیا کیا ان کے ساتھ, قالو مجنون وازدجر, ایسے نبی کے لیے انہوں نے کہا یہ پاگل ہیں, وزدجر, اور ان کو دھتکار دیا گیا, ہٹا دیا گیا اپنے بیچ سے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بلاتے رہے, سمجھاتے رہے, حجت تمام کرتے رہے, لوگوں نے یہ آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا, ان چنانچہ ان کو آگ میں ڈالا گیا, آگ میں تپایا گیا. ایسا نہیں کہ جیسے ہم محاورے میں کہتے ہیں کہ آزمائش کی آگ میں مسلمان تپائے جا رہے ہیں, تو آگ تو کوئی ہے نہیں, لیکن جو مصیبتیں اور آفتیں اور کچھ اندیشے اور کچھ سوچ کے ایسا ہوا تو ایسا ہو جائے گا اور ایسا ہوا تو ایسا ہو جائے گا, اب ہم اس ملک میں نہیں رہ سکتے, اب دنیا میں ہم ستائے جا رہے ہیں, مٹا دیے جائیں گے, اس انداز سے جب ہم سوچتے ہیں تو کبھی یہ نہیں سوچتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو باضابطہ آگ میں ڈالا گیا. یہ کوئی شاعری نہیں ہے, بلکہ حقیقت میں ان کو آگ میں ڈالا گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے آپ کو ذبح کرنے کی قربانی کے لیے تیار ہونا پڑا, किसी मुसलमान से कभी अल्लाह ताला ने कोई ऐसा इम्तिहान नहीं लिया कि कहा हो कि तुम्हें ज़बह किया जाना है और वो कह रहे हैं फंजुर माज़ा तरा, जो अल्लाह का हुक्म है वो कर गुजरिए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देखिए, मासूम बच्चे और उनको कुएं में डाल दिया गया, और जिस तरह सामान बेचा जाता है, गुड्स बेचे जाते हैं बाज़ार में, एक हकीर चीज़ बेची जाती है, वैसे बहुत ही मामूली दिरहम पे, चंद टके पर बेच दिया गया उनको। कुरान ने कहा कि दराहिम महदूदा, यानी बहुत थोड़े से दिरहम पे उनको बेच दिया गया, इंसान को, वो भी नबी की औलाद को, करीम इब्ने करीम इब्ने करीम इब्ने करीम, बाप नबी, दादा नबी, परदादा नबी, उनको बेच दिया गया बाजार में। अब वो बादशाहों के घरों में इस तरह खिदमत कर रहे हैं जैसे कि गुलाम खिदमत करता है, और फिर उनको इस तरह से जुलेखा की मोहब्बत का इल्ज़ाम लगाकर ऐसे फंसाया गया जैसे कि किसी मुजरिम, बेहया और बदमाश और किसी ऐसे शख्स पर इल्ज़ाम लगाया जाता है जो बिल्कुल आवारा हो, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, कि एक शरीफ आदमी सुन नहीं सकता अपने बारे में, एक नबी, एक ऐसे ऐसी ज़ात को कि जिनके लिए अल्लाह ताला ने बचपन से ही कह दिया था कि इनको नबी बनना है, उनके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगा, और फिर इस इल्ज़ाम में एक मुजरिम की तरह उनको जेल में डाला गया। फिर अल्लाह ताला ने इज्जत के इंतजाम किए, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने जो ख्वाब देखा था चौथे दिन ख्वाब की ताबीर आ गई थी। आज हम ये समझते हैं कि जो ख्वाब भी हम देखते हैं, और ख्वाब भी ये देखते हैं कि हवा में बगैर परों के उड़ रहे हैं, और कोई ये देखता है कि बगैर पानी के तैर रहे हैं, जो इब्ने सीरीन से जो ख्वाब के सबसे बड़े ताबीर बताने वाले आलिम गुजरे हैं, जब उनसे पूछा गया कि इसकी ताबीर क्या है, तो उन्होंने कहा कि तुम ख्याली दुनिया में रहते हो, इसकी ताबीर ये है कि तुम ख्याली दुनिया में रहते हो, हमेशा हमेशा वो बातें सोचते हो जो तुम कर नहीं सकते और जो हो नहीं सकता, इसलिए तुम ये ख्वाब देख रहे हो। बुजुर्गी, इज्जत, शरफ, मकाम, कामयाबी कोई ऐसी गिरी पड़ी चीज़ नहीं है कि इंसान उसको आसानी से हासिल कर ले। अरबी शायर ने कहा है, ला तहसबिल मजद तमरन अंत आकिलू, बुजुर्गी और इज्जत और मकाम और कामयाबी को कोई गिरी पड़ी खजूर मत समझो कि उठाकर तुम खा लोगे। लन तनाल मजद हत्ता तलाक सबर, तुम उस वक्त तक कामयाबी को नहीं पा सकते जब तक आजमाइश से, सब्र से, इम्तिहान से, मुश्किलात से स्ट्रगल ना करो, मुश्किलात से ना गुजरो, उस वक्त तक तुम कामयाबी को, बुलंदी को हासिल नहीं कर सकते, चाहे वो इनफरादी ज़िंदगी हो, चाहे वो इज्तिमाई ज़िंदगी हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम छोटे हैं और उनको दरिया के हवाले कर दिया गया, बाद में आजमाया गया, ऐसी आजमाइश। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इंतहाई पाकबाज, अच्छे अखलाक वाले, अच्छे ज़हनो ख़याल को आम कर रहे हैं अपनी कौम में, और उन्होंने क्या फ़ैसला किया, अखरीजू आला लूत मिन क़रियतिकुम इन्नहुम उनासुन यततहरून, कि लूत को भी और लूत के लोगों को भी निकालो बस्ती से, इसलिए कि ये लोग बड़े पाकबाज बनते हैं। इन्नहुम उनासुन यततहरून, बहुत पाकी की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मर्द मर्द से अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, ये क्या बात हुई, आज़ाद छोड़ दीजिए। जो शख्स भी हक बात करता है, हक बात बताता है, सही बात की तरफ बुलाता है, जिसके पास मिशन होता है, जो किसी मकसद के तहत बात करता है, उसकी मुखालफत की जाती है, नबियों की गई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को ये कहा गया कि इनको निकाल दीजिए बस्ती से, इसलिए कि बहुत पाकबाज बनते हैं, बहुत नेक बनते हैं अपने आप। यही बात हर उस शख्स से कही जाती है जो हक या इंसाफ की बात कहता है, कि इसको हटा दिया जाए, उस पर कोई इल्ज़ाम रख दिया जाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने ये चाहा था कि उनको सूली दे दें, और ईसाइयों का अकीदा भी यही है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया आसमान की तरफ। हज़रत यहिया अलैहिस्सलाम को तो इस तरह ज़बह किया गया जैसे कि अनाम को, लिखा है कि कमा तुज़बहुल अनाम, जैसे चौपाए और कैटल्स को ज़बह किया जाता है, इस तरह ज़बह कर दिया उनकी कौम के लोगों ने। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम पे आरे चला दिए गए, उनके सर पर रख के दो टुकड़े कर दिए गए। ये अंबिया के किस्से हैं जिनकी तरफ कुरान इशारा करता है, जिनके लिए अहादीस में जगह जगह उनकी फजीलत और अजमत के साथ बताया गया कि ऐसी सख्त आजमाइश से दोचार किया गया जो हर वक्त अल्लाह की निगाह में थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को एक मजूसी के हाथों से शहीद होना पड़ा, शहादत मिली आप, लेकिन एक नापाक मजूसी के हाथ ने आपको آپ پر ہاتھ اٹھایا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز میں جاتے ہوئے رمضان کے مہینے میں شہید کر دیا گیا. ایک پوری تاریخ ہے اس آزمائش کی, اس کے بعد کی بھی جو تاریخ ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگائے گئے صرف اس بات پر کہ آپ کو قاضی بننا پڑے گا. تین تین بار انہوں نے انکار کیا کہ میں قضا کا منصب قبول نہیں کر سکتا, لیکن کوڑے لگائے گئے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو صرف ایک مسئلے میں کہ یہ کہہ دیجئے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کی مخلوق ہے, جیسے کہ دوسری اللہ کی مخلوق ہے ویسے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. انہوں نے کہا نہیں, اللہ کا کلام ہے. جیسے اللہ کی صفات دوسری ہمیشہ سے ہیں, اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے, ویسے اس کی بات ہمیشہ سے, اس کا کلام ہمیشہ سے. اس بات پر ان کو اتنے کوڑے لگائے گئے کہ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل کو ایک کوڑا اس طرح کا مارا جاتا تھا کہ اگر کسی ہاتھی کو مارا جائے تو چنگھاڑ کر بھاگے, لیکن امام احمد بن حنبل نے ایک منٹ کے لیے بھی دستبرداری قبول نہیں کی. کہا جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ حق ہے, اس سے میں نہیں ہٹ سکتا. جن کے سودے ہونے تھے ان کے سودے ہوئے. پھر ایک موقع وہ بھی آیا متوکل کے زمانے میں کہ جو امام احمد بن حنبل سے کہا گیا اور ان کو آزاد کر دیا گیا, جیل سے نکال دیا گیا, چھوڑ دیا گیا, لیکن ان کے پاس تحفے بھیجے گئے. تو انہوں نے کہا وہ کوڑا اس توڑے سے اچھا تھا, کوڑا کھانا میرے لیے گوارا ہے, لیکن سونے اور چاندی کے توڑے لے کر باطل کا ساتھ دینا اور حق بات کا انکار کر دینا یہ ہمارے بس کا نہیں, یہ میں نہیں کر سکتا ہوں. پوری تاریخ اس بات پر گواہ. حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو برسہا برس کبھی جیل میں ڈالا گیا, کبھی اپنے شہر سے نکالا گیا, اور کبھی ان کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی. انہوں نے کہا جب میں جیل میں رہتا ہوں تو میں اللہ کے ساتھ تنہائی میں عبادت کرتا ہوں, جب مجھے اپنے وطن سے نکالا جاتا ہے تو میں اللہ کے راستے میں سیاحت اور سفر کرتا ہوں, اور جب مجھے قتل کر دیا جائے گا تو اللہ کے راستے میں میں شہید ہو جاؤں گا, میرے لیے کوئی بھی مرحلہ مشکل نہیں ہے, کوئی بھی آزمائش مشکل نہیں. شیخ حسن البنا شہید کو مصر میں قاہرہ کی بڑی بڑے راستے پر, اس کے قاہرہ کے ہائی وے پر ان کو گولی مار دی گئی, اور وہاں کے شاہ کے برتھ ڈے میں ان کا سر جشن منانے کے لیے پیش کیا گیا. کیا کیا تھا انہوں نے؟ یہ وہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے صرف اللہ کی بات کی تھی, انسانیت کی خدمت کی تھی, اللہ کے دین کو سربلند کرنے کی کوشش کی تھی. بغیر آزمائش کے اللہ کا دین غالب نہیں ہو سکتا, بغیر آزمائش کے مسلمان ترقی نہیں کر سکتے, اگر وہ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے کیوں آزمایا جا رہا. ایک کپ چائے بھی نہیں بنتی اگر اسے آگ نہ دکھائی جائے. مسلمانوں کو بھی ان مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جانچ لے کہ کون لوگ ہیں جن کو آسرا صرف مجھ سے ہے, اور کون وہ لوگ ہیں کہ جن کو سہارے کی تلاش کہیں اور ہے. جب حالات ایسے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں رہتا, ہاتھ کسی اور کے سامنے پھر نہیں اٹھتے, پھر ایسے گرم گرم آنسو آنکھوں سے نکلتے ہیں کہ پھر عرش کے ستون ہل جاتے ہیں, پھر اللہ کی طرف سے اس وقت فیصلے ہوتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سمجھ سکیں جن حالات نے ہم مسلمانوں کو جہاں لا کھڑا کیا ہے, ہم سمجھ سکیں کہ اللہ کی ذات کے علاوہ, اس پر ایمان اور اس پر توکل کے علاوہ, اور اس کے دین کی دعوت کے علاوہ, اور اس کی انسانیت کی خدمت کے علاوہ مسلمانوں کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ہے اس دنیا میں. اگر وہ سربلندی چاہتے ہیں, اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ان کو آج بھی کھوئی ہوئی عزت مل جائے, تو اسی صورت میں مل سکتی ہے جب اپنا کام کرتے رہیں, اپنے مشن کے تحت چلتے رہیں. کسی الیکشن میں ہار جانا, کسی ایک محاذ پر ناکام ہو جانا, یہ مسلمان اور غیر مسلم کی شکست نہیں ہوا کرتی ہے, یہ ہماری غلط سوچ ہے. کتنی سیکولر پارٹیوں کی جیت کی وجہ سے ہم مسلمانوں کو عزت مل گئی اور ہم مسلمان اس دنیا میں اور اس ملک میں بڑے وقار کے ساتھ زندہ رہے. ہم جہاں بھی عزت کے ساتھ رہے, دین کے ساتھ رہے, ورنہ اپنی حکومت, اپنی سلطنت اور اپنا نظام رہتے ہوئے بھی ہم عزت کے ساتھ نہیں رہ سکے. جب بھی ہم اس دنیا میں رہیں گے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صلح حدیبیہ کے لیے بھیجا گیا تو منافقین نے یہ سمجھا کہ اب حدیبیہ میں جنگ بھی ہو سکتی ہے اور کبھی لوٹ کر یہ نہیں آ سکتے. سورہ فتح میں فرمایا گیا کہ انہوں نے کہا لَن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. کہ تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ رسول اور ان کے جو صحابہ ہیں وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے, اور تمہارے دل میں یہ بات بڑی سجا سنوار کر پیش کی گئی تھی, بہت مزے لے رہے تھے یہ سوچ کر کہ کبھی اب مسلمان پلٹیں گے نہیں. لیکن تم کو معلوم نہیں تھا کہ تم نے غلط سوچا تھا, تمہارا خیال غلط تھا. تم برباد ہونے والے, تباہ ہونے والے تھے. اگر اللہ کے اور اس کے دین کے بارے میں غلط سوچ رہے ہو, تمہیں تباہ ہونا ہے اور مسلمانوں کو پلٹ کر آنا ہے, ان کو اپنی عزت ملنی ہے. جب ایمان والوں سے کہا گیا غزوہ احد میں کہ بھائی ساری جماعت کے لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں اور سب مل کر تم پر اٹیک کرنا چاہتے ہیں, ان الناس قد جمعوا لکم فخشوہم, لوگ جمع ہو گئے ہیں ان سے ڈرو. فزادہم ایمانا, انہوں نے کہا ان سے کیوں ڈریں گے, ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. وہ سمجھ گئے کہ اب ہماری آزمائش کا اور اللہ کے سامنے امتحان دینے کا وقت آ گیا ہے. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے, بہترین کارساز. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء, اللہ کی نعمت سے, اس کے احسان سے, اس کے فضل سے اس طرح لوٹے کہ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچی. واتبعوا رضوان اللہ, اور اللہ کی رضامندی کے راستے پر چلتے رہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ بڑے فضل والا ہے. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه, یہ شیطان ہے جو اپنے بھائی بندوں سے, اپنے چیلوں چپاٹوں سے تم کو ڈراتا ہے. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين, ان سے مت ڈرو, مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو, مجھ سے ڈرو, میرے راستے پر چلو, میرے دین کو تھام کر چلو. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين, تم غم مت کرو, تم گھبراؤ مت, اگر تم ایمان والے ہو سربلندی تمہیں ہی ملنی. وقت لگتا ہے, انتظار کرنا پڑتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں کتنا ستایا گیا, 3 سال تک شیب ابی طالب میں بائیکاٹ کیا گیا, ان کو کھانے پینے سے محروم کر دیا گیا. ایک وقت آیا کہ وہاں سے نکلے, ایک وقت آیا کہ آپ کو مکے سے چھپ چھپا کر رات کی تاریکیوں میں, اندھیرے میں اپنی قوم کی نظروں سے چھپ چھپا کر نکلنا پڑا. بہت احتیاط کے ساتھ, پلاننگ کے ساتھ اپنے شہر سے نکلنا بھی مشکل تھا کہ محمد کہاں جا رہے ہیں اس پر بھی نظر تھی, چھپ چھپا کر نکلے. لیکن ایک موقع یہ بھی تو آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے. رات میں نکلے تھے, دن کے وقت داخل ہوئے, چھپ کر نکلے تھے, علل اعلان ڈنکے کی چوٹ پر داخل ہوئے, اور معاف کر کے دکھایا. یہ دکھایا کہ جب ہم کو اقتدار ملتا ہے, جب ہمارے پاس عزت حاصل ہوتی ہے ہمیں, تو ہم تم سے بدلہ نہیں لیتے ہیں, ہم تمہیں انصاف دیتے ہیں, ہم تمہیں حق دیتے ہیں. مدینے میں رہے, ایسا معاملہ نہیں کیا کہ سارے یہودیوں کو ایک ساتھ کھدیڑ دیا ہو, یہودی ہونے کے بنا پر دشمنی کی بنیاد قائم کی ہو. جس قبیلے نے عہد کی, معاہدے کی خلاف ورزی کی, اس کو وہاں سے, اس کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروائی کی. منافقین کو آپ جانتے تھے کہ یہ منافقین ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں, خالی ظاہری طور پر لا الہ الا اللہ کہتے تھے, لیکن آپ نے کبھی اعلان نہیں کیا لوگوں کے سامنے کہ یہ سب منافق ہیں, ان کے ساتھ غیر مسلموں جیسا سلوک کرو. اس کو برداشت کر کے چلتے رہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال قائم کی, دکھایا. اور جب مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے اور مکے میں کعبے میں رکھے ہوئے بتوں کو آپ نے گرایا, تو اس وقت فرمایا کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا, حق آ چکا ہے, باطل کو مٹنا ہے, باطل مٹ چکا ہے. اور باطل کو مٹنا ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. ہم آج کہتے ہیں کہ صرف یہ آیت پڑھنے سے کیا ہوگا, اللہ نے کہا ہے کہ باطل کو مٹنا ہے. ہم آپ کون ہوتے ہیں جو کہیں کہ باطل چھا جائے گا, حق مغلوب ہو جائے گا, حق شکست کھا جائے گا. وقت لگتا ہے, انتظار کرنا پڑتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ 2 دن میں بغیر کسی پلاننگ کے, بغیر کسی کوشش کے, بغیر اللہ پر اعتماد کے, بغیر اللہ سے مانگے ہوئے فوراً اللہ کی طرف سے فیصلے ہو جائیں. لیکن ایسے بھی تاریخ میں ایسی بھی شہادتیں موجود ہیں کہ مسلمانوں کی پلاننگ نہ ہونے کے باوجود بھی جب اللہ کی طرف سے آزما لیا گیا, ان کو تپا دیا گیا اور ان کو انتہائی سخت آزمائشوں سے دوچار کر لیا گیا, تو اللہ رب العزت نے حالات بدل دیے, اللہ رب العزت نے حالات بدل دیے. اور ایک ایسی حالت سے ان کو نوازا اللہ رب العزت نے کہ وہ سوچ نہیں سکتے تھے. اللہ کی آنکھیں سوتی نہیں ہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ کو نہ اونگ طاری ہوتی ہے نہ نیند طاری ہوتی ہے. اللہ کے یہاں کوئی غفلت نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک. بعض مسلمان یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہوئے بھی اس کی نعمتوں سے, اس کے فضل سے محروم ہیں, یا اس لیے کہ ہم اللہ کے راستے سے ہٹ گئے اس لیے ہمیں آزمایا جا رہا ہے. یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح نہیں. اب اللہ کے راستے پر رہتے ہوئے بھی آزمایا جائے گا, یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ہے جو آزمائش کے باوجود حق پر غالب رہتا ہے, اور کون ہے جو سودے بازی کرتا ہے, کون ہے جو دشمنوں کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے. مسلمانوں کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ ہمیشہ محاذ پر کھڑے ہو جائیں, ہمیشہ انتقام لینے لگیں, ہمیشہ دوست اور دشمن کی پالیسی اختیار کرنے لگیں. مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ پوری انسانیت کی خدمت کریں, پوری انسانیت تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچائیں. آج ہم اس ملک میں رہتے ہیں تو جو بھی قومیں یہاں بستی ہیں ان تمام قوموں سے ہمارا برادرانہ تعلق ہونا چاہیے. اس بنیاد پر تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا تعلق کس مذہب سے ہے, کس جماعت سے ہے, کس فرقے سے ہے. جو دشمنی کرتا ہے اس کے ساتھ احتیاط کا معاملہ ہو, لیکن پوری پوری قوم کی بنیاد پر, پوری پوری نسل کی بنیاد پر, ایک جماعت کی بنیاد پر اس طرح کا افتراق, اس طرح کی دوری کہ دشمنی کا بدلہ دشمنی سے دیا جائے اور ان کی نفرتوں کا بدلہ نفرتوں سے دیا جائے, اس ملک میں جینے کا حل نہیں ہے. یہاں کے مسائل کا حل یہ نہیں ہے. یہاں کے مسائل کا حل مسلمانوں کے پاس صرف ایک راستہ, اللہ پر ایمان اور توکل اس درجے کا کہ وہیں سے ہونا ہے, جو کچھ بھی فیصلے ہونے ہیں وہیں سے ہونے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کے اس دین کی امانت کو جس کو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنا, اور ان سے یہ بتانا کہ ہمارے پاس یہ امانت ہے, اللہ کی یہ نعمت ہے. جب تک اللہ کی یہ نعمت اور اللہ کی یہ امانت پیش نہیں کی جائے گی پوری انسانیت کے سامنے, اس وقت تک ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جب ان کی قوم نے ان سے بحث کی اور حجت کی اور کہا حاجہ قوم قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان, ان کی قوم نے ان سے حجت کی, بحث کی, حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی, تم مجھ سے بحث کر رہے ہو, تم کیوں نہیں سمجھتے کہ تم جن چیزوں کو تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ میں ان سے کیوں ڈرنے لگوں, جب تم میرے اللہ سے نہیں ڈرتے ہو جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ امن اور سلامتی انہیں لوگوں کا حق ہے جو ایمان لانے والے ہیں اور ایمان کے ساتھ شرک کو ملاتے نہیں ہیں. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. تو ایک تو ایمان والوں کا جب امتحان ہوتا ہے, ان کی آزمائش ہوتی ہے, تو کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اور مضبوط ہو جاتے ہیں اور اپنے قدموں کو جمع لیتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. زادہم ایمانا, کچھ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں. وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو بھی خوشخبری دے دیجیے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے, اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی عنایتیں ہوتی ہیں, اللہ کی رحمت ہوتی ہے. وہ اولئک ہم المہتدون, اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے. کچھ وہ لوگ ہیں جو صبر کے ساتھ ساتھ جب بھی آزمائش ہوتی ہے تو اس کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں, آگے کے لیے تیاری کرتے ہیں, ان غلطیوں سے بچتے ہیں جن کی وجہ سے وہ حالات پیدا ہوتے ہیں اگر ان کی طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہے, ورنہ وہ اس کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب مجھے کسی آزمائش سے دوچار کیا جاتا ہے تو میں تین باتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے میرے دین کے سلسلے میں مجھے آزمائش سے دوچار نہیں کیا. دنیا کی مصیبت آئی لیکن دین کے سلسلے میں ابھی بھی میں آزاد ہوں, دین کے سلسلے میں مجھے نہیں آزمایا گیا. دوسرے میں یہ سوچتا ہوں کہ ہو سکتا تھا اس سے بہت بڑی مصیبت آ جاتی, اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا. تیسرے میں یہ سوچتا ہوں کہ جو کچھ بھی مصیبت آئی ہے اس پر اللہ کی طرف سے ہمیں اجر و ثواب ملنا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجبن لامر المومن, مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. ان امرہ کلہ لہ خیر, اس کا ہر معاملہ اللہ کی طرف سے خیر ہوتا ہے. ولیس ذالک لاحد الا للمؤمن, اور یہ صرف مومن کو ملتا ہے, کسی اور کو نہیں ملتا ہے. ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له, جب اس کو کوئی اچھی حالت ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے, اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. ان اصابته ضراء فصبر فكان خيرا له, اور جب اس کے لیے کوئی آزمائش آتی ہے اس پر صبر کرتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. تو ہر حال میں جب اللہ رب العزت نے اچھی حالت میں رکھا ہو تو شکر, جب آزمائشوں سے دوچار کیا ہو تو اللہ کی سنت کو سمجھنے کی کوشش, اور اس بات کی امید کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں بیدہ القلوب یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر لگا دیجئے, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دین کو میرے دل کو اپنے دین کے اوپر جمع دیجئے, اپنی اطاعت پر جمع دیجئے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اور احادیث میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات سمجھا دی ہے کہ ہمیشہ اہل ایمان کو کبھی بھی اس بات سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں, مصائب ایسے آ گئے ہیں, بلکہ غور کرنا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں ہم نے کھوئی ہیں. اسلام کی تعلیمات وحدت کی تھی, مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی تھی, کیا ہم نے آپس میں اتحاد پیدا کیا؟ کیا سوجھ بوجھ کے ساتھ ہم فیصلے کرتے ہیں, اپیلیں کرتے ہیں, لوگوں سے درخواست کرتے ہیں, یا الگ الگ بٹ کر کرتے ہیں, ایک متحدہ محاذ بناتے ہیں, یا الگ الگ انداز سے باتیں کرتے ہیں؟ ہمیں کھل کر ہمیشہ نعرے بازی کے ساتھ ہمیشہ نفرتوں کو پھیلا کر معاملہ کرتے ہیں, یا محبتوں کے ذریعے سے اپنی بات کو راز میں رکھ کر پلاننگ کرتے ہیں, سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے ہیں؟ کس طور پر ہم اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اور اس کے دین پر باقی رہنے کے لیے ہم اپنا انتظام کرتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ, کسی کو آپ نے بھیجا تھا ایک مشن پر, وہاں سے ایک دو تین صحابہ ایسے چلے آئے تو حضور سے فجر کے وقت ملے, اور انہوں نے سوچ لیا تھا کہ ہمیں اب مدینے سے نکال دیا جائے گا, اور حضور سے فرمایا کہ نحن الفرارون, اے اللہ کے رسول ہم ہی ہیں جو بھاگ کر آ گئے. حضور نے فرمایا نہیں, انتم العکارون, تم پلٹ کر آئے ہو, تم پلاننگ کرنے کے لیے آئے ہو, پھر سے تم محاذ پر تیار ہو کر جاؤ گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا فئۃ المسلمین, میں مسلمانوں کو حوصلہ دینے کے لیے آیا ہوں. غزوہ احد میں جب مسلمانوں کو شکست ہو چکی تھی تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ پیچھا کرو مکے واپس جانے والے قافلے کا, تاکہ دو احساس ہو, ایک صحابہ کو یہ احساس باقی رہے کہ آج بھی ہم کچھ کر سکتے ہیں اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں, دوسرے جو دشمنی کرنے والے ہیں, جو اللہ کے دین کو مٹانے کی کوشش کرنے والے ہیں, ان کے دل میں بھی خوف غالب ہو کہ اس قوم کے اندر اور اس جماعت کے اندر رمق باقی ہے, ان کے اندر صلاحیت باقی ہے, یہ کچھ کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان آزمائشوں میں بہتر طریقے پر انجام تک پہنچائے, اور نتیجے ایسے بہتر سے بہتر ہوں کہ ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ہمیں بہتر سے بہتر بدلہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.